ہم رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں. عناوین کچھ اس طرح سے ہیں. جمران نامی بحری جنگی جہاز کو بحریہ کے سپرد کیے جانے کی تقریب کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی کا خطاب. فلسطین اور فلسطینی مقدسات کا دفاع ضروری ہے. فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کی تاکید. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات. نیٹو میں بحران اور عراق کے معاملات میں بعض ممالک خاص طور پر امریکہ کا منفی رویہ اور اس کی مداخلت. یہ ہیں ہمارے آج کے موضوعات. ناظرین, گزشتہ جمعے کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ماہرین کے ہاتھوں تیار کردہ جمران نامی بحری جنگی جہاز اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے حوالے کیا گیا. اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی جو مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں وہ بنفس نفیس وہاں پر موجود تھے. انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ کوئی ایرانیوں یا ایران کے اسلامی نظام سے کھلواڑ کرے. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے جمران نامی بحری جنگی جہاز کو بحریہ کے حوالے کیے جانے کے موقع پر منعقد تقریب میں فرمایا کہ اسلام اور اسلامی جمہوریہ ایران اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ دنیا میں کوئی ایران اور ایرانی شہری کی حیثیت و آبرو سے کھیلے. واضح ہے کہ جمران نامی بحری جنگی جہاز جس میں انتہائی پیچیدہ ٹیکنالوجی پرزوں اور آلات کا استعمال کیا گیا ہے ایران کے ماہرین نے تیار کیا ہے. یہ بحری جہاز گزشتہ جمعے کو ایک پروقار تقریب کے دوران بحیرہ عمان میں ایرانی بحریہ کے حوالے کیا گیا اور یوں اسلامی جمہوریہ ایران ان چند گنے چنے ملکوں میں شامل ہو گیا جن کے پاس اس طرح کی پیچیدہ ٹیکنالوجی اور آلات کا جہاز شکن موجود ہے. اس میں شک نہیں کہ جمران نامی بحری جنگی جہاز کی ساخت ایرانی عوام کی علمی و سائنسی کامیابیوں میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, لیکن جو چیز اس کامیابی کو اور زیادہ اہمیت کا حامل بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈسٹروئر کو صرف ایرانی ماہرین کے ہاتھوں بنایا جانا ہے, بلکہ اس سے ایرانی عوام کی عزت نفس اور خود اعتمادی کا جذبہ بھی کئی گنا زیادہ مستحکم ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی عوام کی خود اعتمادی روز بروز دشمنوں کی جھنجھلاہٹ اور بوکھلاہٹ کا سامان فراہم کر رہی ہے. درحقیقت جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران کے عوام نے 11 فروری یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے جلوسوں میں بڑے پیمانے پر اپنی تاریخی شرکت سے ایک بار پھر ایک آواز میں استکبار سے اپنی نفرت و بیزاری کا اعلان کیا اور اپنی عزت و سربلندی پر تاکید کی, اور یہی الہی ایمان و اعتقاد ہے جس نے تسلط پسندوں اور خاص طور پر امریکہ کو بے بس و مایوس کرنے کے ساتھ ساتھ بوکھلاہٹ کا شکار بنا دیا ہے. دراصل جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا, اسلامی جمہوری نظام اغیار کے زہریلے پروپگنڈوں کے باوجود پوری امت اسلامیہ میں بیداری کی لہر پیدا کرنے اور ان کے اندر عزت و سربلندی کا جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ اس سلسلے میں اب تک کافی کامیاب بھی رہا ہے. آج دنیا بخوبی اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں استکبار مخالف جذبات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے بعض مغربی اتحادیوں کے ذریعے کی جانے والی مسلسل کوششیں اور ایران کی پرامن ایجمی سرگرمیوں کو غیر حقیقت پسندانہ بنا کر پیش کرنے کے ان کے اقدامات ایرانی عوام کے دشمنوں کی بے بسی کی ہی داستان سنا رہے ہیں. جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کا اس بات پر یقین ہے کہ خلیج فارس کے ممالک اپنی اجتماعی خردمندانہ پالیسیوں سے پورے علاقے کا نظم و نسق علاقے کی قوموں کے حق میں چلا سکتے ہیں. درحقیقت یہ اغیار ہیں جو اپنے سامراجی مقاصد کے تحت علاقے کی سلامتی کو خطرے سے دوچار کیے ہوئے ہیں, اور علاقے کے عرب ممالک جو تیل کے ذخائر سے مالا مال ہیں ان کے تیل سے حاصلہ ڈالر کو لوٹ کر انہیں اپنے ہتھیاروں کے گوداموں میں تبدیل کر دیا ہے. اور یہ سامراجی قوتیں صرف علاقے کے عرب ممالک کے ذخائر پر قبضہ کرنے کی ہی فکر میں لگی ہوئی ہیں. اس حقیقت کا مصداق عراق اور افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے اقدامات ہیں, جہاں انہوں نے سلامتی اور جمہوریت قائم کرنے کے بجائے دہشت گردی, بدامنی اور غربت و تباہی کو ہی علاقے کی اقوام پر مسلط کیا ہے. اسی لیے آج علاقے کی قوموں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ قوموں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا سامراجی قوتوں کی پالیسی ہے، اور انہیں اس بات کا بھی علم ہو گیا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت اس طرح کے اختلاف پیدا کر کے یہ کوشش کر رہی ہیں کہ امت اسلامیہ کی توجہ ان کے اصلی دشمن یعنی امریکہ اور صہیونی حکومت کی طرف سے منحرف کریں۔
ناظرین، صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ الخلیل شہر میں حضرت ابراہیم نبی کا حرم مطہر، اسی طرح بیت لحم میں مسجد بلال اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حرم اپنی یعنی صہیونی حکومت کی میراث اور ثقافتی لسٹ میں شامل کر کے اسے مقبوضہ فلسطین میں ضم کریں گے۔ صہیونی حکومت کی کابینہ کے اس فیصلے پر فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے کہا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ایک نئی انتفاضہ رقم کریں۔ ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
غربی اردن کے شہر الخلیل میں واقع حرم حضرت ابراہیم اور بیت اللحم میں مسجد بلال کو اسرائیل میں ضم کر لینے اور ان مقدس مقامات کو صہیونی حکومت کے ثقافتی مقامات کے طور پر متعارف کرانے پر مبنی صہیونی کابینہ کے غیر قانونی فیصلے کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاجات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ صہیونی حکومت کے اس اقدام کے خلاف فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیراعظم اسماعیل ہنیہ نے فلسطینی عوام سے کہا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور ایک اور انتفاضہ شروع کر دیں۔ اسماعیل ہنیہ نے فلسطینی پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر صہیونی حکومت کے اس اقدام کے خلاف دھرنا دیا اور کہا کہ الخلیل اور بیت اللحم میں صہیونی حکومت کے حالیہ اقدامات اسرائیل کی پرانی پالیسیوں کا ہی ایک نیا سلسلہ ہیں، اور ان اقدامات کا مقصد فلسطینی قوم کی تاریخ کو مٹانا اور تمام قومی اور مذہبی آثار کو ختم کرنا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے 21 فروری کو اپنی کابینہ کی میٹنگ میں حضرت ابراہیم کے حرم اور مسجد بلال کو یہودی میراث میں شامل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جلدی نابلس میں حضرت یوسف پیغمبر کا حرم بھی صہیونی حکومت کے ثقافتی ادارے کا حصہ بن جائے گا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ صہیونی حکومت امریکہ کی زیر حمایت ہی ہمیشہ تمام معاہدوں کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے اور وہ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتی ہے۔ اس کی گستاخی کی حد تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس بات سے نہیں ڈرتی کہ عالمی ادارے اس کے جارحانہ اور غاصبانہ اقدامات پر کوئی نوٹس لے، اور اسی لیے اسے اپنے غیر قانونی اقدامات پر کبھی بھی کوئی خوف نہیں ہوتا۔ غربی اردن غزہ اور بیت المقدس کو اقوام متحدہ میں مقبوضہ علاقہ قرار دیا گیا ہے، جہاں صہیونی حکومت کو کسی بھی طرح کے اقدامات انجام دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 242 اور 338 میں اس بات کی کھل کر تاکید کی گئی ہے، اور اسرائیل کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ ان علاقوں سے غیر مشروط طور پر باہر نکل جائے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کو 42 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کہ جب غربی اردن پر صہیونی حکومت نے قبضہ کر لیا تھا، صہیونی حکومت وقفے سے ان علاقے کو اپنے زیر قبضہ علاقوں میں ضم کرنے کی گھناؤنی کوشش کرتی رہتی ہے۔ گزشتہ 4 عشروں کے دوران مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر اور بیت المقدس و غرب اردن میں لاکھوں صہیونیوں کو بسانے کا اس کا منصوبہ محض اس لیے ہے کہ ان علاقوں سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے، کیونکہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ فلسطینیوں کے گھروں اور مکانات پر قبضہ کیا جائے اور ان کی زرعی اراضی کو بھی تباہ کیا جائے۔ عالمی صہیونزم 60 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک فلسطین میں اپنے غاصبانہ قبضے کو مستحکم نہیں کر پائی ہے، اور اس وقت ہر دور سے زیادہ ناتواں اور کمزور پوزیشن میں ہے۔ فلسطین کے ثقافتی اور تاریخی مقامات پر اسی کے ساتھ قبضہ کرنے میں لگی ہے، تاکہ وہ اس طرح سے ان مقامات کو مٹا کر فلسطین کا نام و نشان بھی مٹا دے، جبکہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ فلسطین کی تہذیب و ثقافت کی جڑیں بہت ہی گہری ہیں، اور اسی تہذیب و ثقافت کی ہی بنیاد پر فلسطینی عوام نے گزشتہ 60 برسوں سے اس غاصب حکومت کا پوری بے جگری سے مقابلہ کیا ہے۔
اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں برصغیر کا. 15 مہینوں کے تعطل کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات خارجہ سیکرٹریوں کی سطح پر ایک بار پھر نئی دہلی میں منعقد ہوئے. دونوں ملکوں کے مبصرین ان مذاکرات کو کافی اہمیت دے رہے ہیں. ہندوستان کے ممتاز صحافی اور طرز نگار ظفر آغا اس سلسلے میں کہتے ہیں,
ہند پاک تعلقات ایک ٹیڑھی کھیر ہے. آج سے نہیں بلکہ آپ واقف ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد سے ہندوستان اور پاکستان کے جو کے درمیان جو مسائل رہے, جنگیں رہیں, ایک دوسروں کے درمیان شک و شبہات کی جو ایک دیوار رہی, اس پس منظر میں ہر مرحلہ ہندوستان اور پاکستان کے قیام کا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, اور چنانچہ یہ جو ابھی حالیہ مذاکرات ہوئے ہیں وہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھے. خاص طور سے پونے میں جو بم دھماکہ ہوا اس کے بعد یہ مذاکرات کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ گیا. یہ ہندوستان کے میڈیا میں یہ شور ہوا کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, پاکستان دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کو راضی ہے یا نہیں راضی ہے. اس تناظر میں یہ آپ واقف ہوں گے کہ مذاکرات ہوئے, اور بڑے بڑی اس بات کے امکان بھی تھے کہ مذاکرات ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے, لیکن بہرحال مذاکرات ہوئے. اور مجھ کو جو اندازہ ہے وہ اس بات کا اندازہ ہے کہ دونوں ملکوں میں, ہندوستان اور پاکستان میں, ایک دوسرے کے خلاف شک و شبہات کے باوجود ایک فرق پیدا ہوا ہے, اور فرق یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں ایک امن کی کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ کافی مضبوط ہوئی ہے. خواب و ہندوستان ہو, پاکستان ہو, دونوں طرف لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان امن قائم ہو. چنانچہ بے حد دباؤ کے باوجود مذاکرات کینسل نہیں ہوئے, اور مذاکرات ہوئے آپ جانتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ کشمیر کا مسئلے کے اوپر ڈسکشن ہو. ہندوستان کے کا فوکس ٹیررزم تھا. اس کے باوجود میری جو خبریں ہیں اس کے حساب سے یہ مذاکرات میں بہت تشفی وقت دونوں ڈیلیگیشنز کے درمیان گفتگو ہوئی ہے, اور اس طرح سے دونوں ملکوں کے بیچ شک و شبہات کے باوجود, جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے بریکنگ آف آئس, وہ ایک دور شروع ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت لگے گا ہندوستان پاکستان کے بیچ حالات کو بہتر ہونے میں, ابھی اور وقت لگے گا, لیکن مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور یہ سلسلہ امن کی جانب ایک نئی پیش رفت ہوگی. اور اس سلسلے میں ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ اور پاکستان کی جو سویلین اسٹیبلشمنٹ ہے, ان دونوں کی نیت صاف مجھے لگتی ہے. اس وجہ سے مشکلیں آ سکتی ہیں, لیکن قیام امن کی جانب آج کے مذاکرات جو تھے وہ ایک نئی منزل کی شروعات تھے, اور یہاں سے امن کا کارواں میں سمجھتا ہوں اور آگے چلے گا, اور ہندوستان پاکستان کے درمیان اگر فوراً نہیں تو جلد ہی یہ مسائل جو ہیں, چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو, ان کے حل نکلنے کی امید یقیناً کی جا سکتی.
ہند پاک مذاکرات, یہ تھے نئی دہلی سے ہندوستان کے سرکردہ صحافی ظفر آغا. اور ناظرین وقت کی کمی کے باعث ہم نیٹو بحران کے عنوان سے اپنا تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکے, اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا. عراق میں انتخابات کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے, امریکہ سمیت علاقے کے بعض عرب ممالک عراق کے داخلی معاملات میں مداخلت کی کوششیں بھی تیز کر رہے ہیں. چنانچہ عراق کی بیشتر سیاسی جماعتوں نے عوام سے کہا ہے کہ وہ باسی عناصر کو اقتدار میں نہ آنے دیں, اور ان جماعتوں نے اسی طرح امریکہ اور بعض ملکوں کے مداخلت پسندانہ اقدامات کی سخت مذمت کی. ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کی مؤتلفہ اسلامی پارٹی کے سرکردہ رہنما اور مرکزی لیڈر جناب حمید رضا ترقی صاحب کو. ترقی صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم.
ترقی صاحب, آپ دیکھیں کہ عراق کے انتخابات قریب ہیں. عراق کے انتخابات میں امریکہ اور علاقے کے بعض عرب حکومتوں کی مداخلت کو آپ کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں؟
عربی رو چطور ارزیابی میکنید؟
ہمطور کہ مردم
جس طرح سے آپ جانتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی اچھی طرح جانتے ہیں
در امریکی و در افغانستان
عراق میں بھی افغانستان میں اس پالیسی پر انہوں نے عمل کیا ہے کہ ان دونوں ملکوں میں حکومتوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تحریکوں کی حمایت کریں جن کے خلاف انہوں نے وہاں پر اقدام کیا تھا. افغانستان میں طالبان کو واپس لانا چاہتے ہیں اور عراق میں دوبارہ باسیوں کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات چونکہ عراق کے آئین کے خلاف ہے اور عراق کا آئین کے ساتویں شق اعلان کرتی ہے کہ باسیوں کو اقتدار میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے, اس لیے امریکیوں کی کوشش یہ ہے کہ انتخابات کے قوانین کو کی اصلاح کریں اور یا دباؤ ڈالیں کہ اس دباؤ اور یہ دباؤ اس بات کا باعث ہو کہ باسیوں کو اقتدار پہ واپس لانے کی اجازت دی جائے. خوش قسمتی سے عراق کے عوام اور عراق کی پارلیمنٹ نے اس کی مخالفت کی, موافقت نہیں کی اور باسیوں کے واپسی کا جو امکان تھا پارلیمنٹ میں واپسی کا امکان بند ہو گیا, ختم ہو گیا. ان باتوں کے ساتھ ہی ساتھ بعض عرب ممالک جیسے سعودی عرب کی مداخلت بھی نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے وہ باسیوں کو اور اہل سنت کو برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں. جو عراق میں اقلیت میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عراق میں عربوں میں اہل سنت کے حق میں وہاں کا جو توازن ہے وہ تبدیل کر دیں.
جی ترقی صاحب, اس درمیان امریکی فوج کے ترجمان نے جو عراق میں, انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات سے قبل اور انتخابات کے بعد عراق میں بدامنی کا دورہ شروع ہو جائے گا. ان کے اس بیان کو آپ کس معنی میں لیتے ہیں؟
اصولاً ناامن نگه داشتن فضای سیاسی کشور قبل از
ملک کے سیاسی فضا کو بدامنی کا شکار بنانا انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد اس لیے ہے کہ قابض ملکوں کو عراق میں موجود رہنے کا جواز پیش کر سکیں, اور اسی بنا پر در حقیقت وہ بدامنی پھیلاتے ہیں کہ اگر انتخابات کا نتیجہ ان کی پالیسیوں اور ان کے خواہش کے برخلاف ہو تو اس بدامنی سے وہ استفادہ کر سکیں اور عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں, جیسے وہی کام جو انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران میں کیا اور علاقے کے ملکوں میں کیا.
صاحب امریکیوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اصل مسئلہ انتخابات کے نتائج کو قبول کرنا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ان انتخابات میں شکست کھائیں گے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امیدوار شکست کھائیں گے ان کو امریکی یا جو بعض عرب حکومتیں ہیں وہ تحریک کریں گی, اکسائیں گی انتخابات کے نتائج کو قبول نہ کرنے کے لیے؟
یقیناً همینطوره, چون
یقیناً ایسا ہی ہے, چونکہ کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عراق میں جو قومی اتحاد ہے اور قانون کا جو وہاں پر ایک اور دھڑا ہے یہ دونوں عراق میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور یہ وہ چیز نہیں ہے جو امریکی چاہتے ہوں. بنابر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کریں گے اپنے عوامل کی کے حق میں, اور یا پھر وہ کسی نہ کسی شکل میں انتخابات کے نتائج کو مشکوک بنانے کی کوشش کریں گے جیسے ایران میں انہوں نے کیا کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی تاکہ اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں.
ہمارے پاس وقت کم بچا ہے ترقی صاحب, میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ عراق میں آپ باسیوں کے مستقبل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان انتخابات کے بعد؟
عراق پہ آئین کے ساتویں شق کے مطابق باسی عراق پہ حکومت میں شامل نہیں ہو سکتے، واپس نہیں آ سکتے. یہ آئین کے اس لیے تھا کہ باسی بہت سے ملک سے باہر چلے گئے، کچھ یمن میں چلے گئے، وہاں الحوثیوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی، کچھ اردن میں چلے گئے، کچھ سعودی عرب چلے گئے. یقیناً یہ طبقہ، یہ باسی چونکہ عوام ان سے متنفر ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس لیے عراقی عوام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا تو یہ عراق میں الگ تھلگ ہو کر رہ جائیں، اور یا پھر یہ کہ عراق سے باہر جائیں.
بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، ہمارے معزز مہمان کی گفتگو آپ نے سنی. یقینی طور پر عراق انتخابات کے جو نتائج آئیں گے انشاءاللہ وہ ایسے ہوں گے جو امریکیوں اور علاقے کی بعض عرب حکومتوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، کیونکہ عراقی عوام نے اب اس بات کا تہیا کر لیا ہے کہ وہ خود مختاری اور آزادی کی زندگی جینا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے ہی امیدواروں کو منتخب کریں گے جن کی سوچ آزادانہ اور خود مختارانہ ہوگی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ. Thanks.